الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم گرامی قدر حضرات ابھی جب میں نے قرآن پاک کھولا تو مجھے سورہ ہود کی آیات نظر آئیں اور یہ آیت میں نے اپنے خطبے میں پڑھی وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ سورہ ہود وہ سورت ہے جس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا شیبتنی ہود حضور فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انبیاء کی ذوات قدسیہ اور اولیاء کرام کی جو ذوات ہوتی ہیں یہ بڑی حساس ہوتی ہیں یہ چیز کو جلدی محسوس کرتی ہیں حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں یہ سارے حضرات اب سورہ ہود میں جو مضامین ہیں وہ اس قدر ان کے اندر عقلانیت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو سورت ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اس کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے رب کو منا لے. اللہ کا نبی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا اور اللہ کا ولی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا, ڈرایا. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دن بھر آپ کی مصروفیات رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان لک فی النہار سبحاً طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, لوگوں سے بھی تعلق کو قائم کیے رکھ اور مجھ سے بھی تعلق کو قائم کیے رکھ. لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے پہلے مجھے اپنا بنا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی رات کو اپنے رب سے لیتا ہے, دن کو اپنے رب کی مخلوق کو دیتا ہے. فرماتے تھے جو لے گا نہیں وہ دے گا کیا؟ اپنے رب سے لو تاکہ اپنے رب کی مخلوق کو دو. یہ سارے سلسلہ یہ ایک روحانیت سے چلتا ہے بھائی, مادیت سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا, اس کا تعلق روحانیت سے ہے. روحانیت میں جتنا روحانیت جتنی لطیف ہوگی اسی قدر مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لک فی النار سبحاً طویلا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل کے لفظ پہلے آئے ہیں. قم اللیل کا کیا مطلب؟ رات کو کھڑے رہو. نصفہ وانقص منہ قلیلا, وہ آگے پھر رات تھوڑی اللہ تعالی نے عطا فرما دی. شروع میں تو قم اللیل کے لفظ ہی ہیں کہ رات کو کھڑا رہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے رات کو نوافل ادا فرماتے تھے. یہ جو راتوں کو اٹھنا ہوتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ والوں کی یہ نشانیاں بتلاتے ہیں کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ اللہ کے بندوں کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ بستروں سے دور رہتے ہیں. آگے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا, اللہ سے امید بھی قائم کر کے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان, الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ سے امید بھی رکھو اللہ سے خوف بھی رکھو. فرماتے تھے کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے خوف رکھیں, بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے امید رکھیں. نوجوان اللہ سے خوف کا ایک تعلق رکھیں, تب انہیں بندگی کی توفیق نصیب ہوگی, اور بوڑھے جو ہیں وہ اللہ سے امید رکھیں. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے نا کہ بھائی مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ایک بندہ بخشا گیا باقی پکڑے گئے, تو مجھے یہ یقین ہوگا کہ بخشا جانے والا میں ہی ہوں, اتنی اللہ کی ذات سے امید تھی. اور فرماتے تھے اگر یہ اعلان ہو کہ سارے پکڑے گئے ایک رگڑا گیا, تو میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں گا وہ ایک جو رگڑا گیا ہوں. خوف بھی اتنا تھا, امید بھی اتنی تھی. الایمان بین الرجاء والخوف. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا کہ شیبتنی ہود, کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, یعنی اس کے مضامین اتنے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار رہتے تھے کہ گویا کہ یہی چیز ایک غم بن گئی تھی. یہی چیز آپ کے لیے ایک غم کا ذریعہ بن گئی تھی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, اور وہ ہر وقت انہیں یہ چیز دامنگیر رہتی ہے, ہر وقت وہ اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق آئے اور وہ رب کی بندگی میں آ جائیں, اللہ کی مخلوق اللہ کی بندگی میں آ جائیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں. فرماتے تھے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی یہ جو جسم ہے نا, یہ تو سہولت چاہتا ہے, لیکن ہم نے اس کو سہولت ایک حد تک دینی ہے. جسم کا بھی حق ہے, اور اس جسم کو سہولت ایک حد تک دینی ہے. زیادہ جسم کو سہولت دیں گے بھائی تو یہ پھر جس طرح بے لگام گھوڑا ہوتا ہے نا, قابو میں نہیں آتا گھوڑا, اسے لگام دے کے رکھیں گے تو قابو میں رہے گا, آزاد چھوڑیں گے تو بالکل پھر لگام بھی نہیں ڈالنے دے گا. ایک دفعہ غالباً کافی سن 83 کی بات ہے, 83 کی, ابی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی تھا ماریشس کے سفر میں. رات کو ہم لیٹ پہنچے تو میرے خیال میں بمشکل ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ابی رحمتہ اللہ علیہ لیٹے ہوں گے. اس سے پہلے ہم ٹرانزٹ میں 2 دن بیٹھے رہے بمبے ایئرپورٹ پر, وہاں بینچ تھے, بس کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی, بینچ تھے, لیٹنے کی بھی جگہ کوئی نہیں تھی, بس ایسی چھوٹے چھوٹے بینچ ہوتے ہیں. اس وقت جہازوں کا روٹ اس قسم کا تھا کہ 2 دن بمبے ایئرپورٹ پر رہنا پڑتا تھا. میں بھی ساتھ تھا, اما جی بھی تھے, ابا جی بھی کے بھی ساتھ تھا میں. تو 2 دن وہاں ایئرپورٹ پر رہے بمبے ایئرپورٹ پر, وہاں سے پھر فلائٹ اڑی ماریشس پہنچی, ماریشس سے رات کو پھر اڑے تو آنے ماریشس پہنچ گئے, ہم ری یونین بعد میں گئے تھے, ماریشس پہنچ گئے قاسم اٹیا صاحب کے یہاں. ابا جی بمشکل ایک ڈیڑھ گھنٹہ لیٹے ہوں گے, مجھے فرمایا اٹھ بھائی چلے مسجد میں تیاری کریں. میں نے کہا ابھی تو مسجد کا بڑا ٹائم ہے, 4:30 کہیں صبح کی نماز ہوتی تھی, تو 2-3 فرمایا اٹھو بھائی. میں نے کہا بھائی ابھی تھوڑا آرام کر لیں, یا میں نے کہا کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں ابھی کہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں مہمان. فرمان لگے لوگوں کو تو نہیں پتا, اللہ کو تو پتا ہے نا آئے گا، اللہ کو تو پتا ہے. چنانچہ جی بس وہ بہت تھکے جسم کے ساتھ فرماتے تھے کہ بھائی تھکے جسم کے ساتھ جب انسان اٹھتا ہے تو اس اٹھنے کی اللہ بڑی قدر فرماتے ہیں. تھکے جسم کے ساتھ فرماتے دل میرا بھی کرتا ہے میں لیٹا رہوں، اور بوڑھا آدمی تو زیادہ بیچارہ قابل رحم ہوتا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ بھائی کیا کریں، دنیا جگہ ہی ایسی ہے، تھکے جسم کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے، اٹھ کے نفل پڑھنے ہیں، اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ کے بندوں کو دینے کی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ کوئی چیز ہو جو ہم انہیں دیں، کوئی چیز ہو جو لوگ قبول کریں، کوئی چیز ہو جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھے. یہ جو رات کا اٹھنا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند. حضرت امام آمن بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مسائل کے سیکھنے سکھلانے میں لگی، مسائل کے استنباط میں لگی، اجتہاد کیا، مسائل پر غور کیا، نئی نئی رائیں کھلی مسائل کی. بڑا سلسلہ تھا تعلیم کا، تعلم کا. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی ساتھی کو خواب میں آئے تو پوچھا ساتھی نے کہ حضرت آگے کیا کیسے گزری، تو حضرت امام آمن بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو رات کو میں اٹھ اٹھ کے نفل پڑھتا تھا نا چھوٹے چھوٹے، اسی پر اللہ نے مغفرت فرما دی، اسی پر. اور ساری چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ان کا وہ مذکور ہی کوئی نہیں ہوئی جو دینی خدمات تھیں. یہ جو رات کو اٹھ اٹھ کر تھوڑے تھوڑے نفل پڑھتا تھا نا، یہ اللہ نے بڑے پسند کی اور اسی پر مغفرت فرما دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سورت ہود میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم انبیاء کے قصے آپ کو سناتے ہیں نا حضور کو، یہ میں اس لیے سناتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. قوموں کے جو میں حالات بتاتا ہوں، قوموں کے جو میں انجام بتاتا ہوں، نبیوں کی جو زندگی کے میں جو مختلف پہلو بتاتا ہوں، یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. یہ جو آج کل تو حالات ہی بدل گئے ہیں نا، ریڈیو یا ٹی وی آ گئے ہیں، بس بچے انہی کو دیکھتے ہیں. پہلے وقتوں میں مائیں جو ہوتی تھیں نا، بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، لڑائیوں کے قصے سناتے تھے، جنگوں کے حالات بتاتے ہیں. اس سے بچوں کے اندر بھی ایک جرت پیدا ہوتی تھی. صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، مختلف جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے حالات وہ اپنے بچوں کو سناتی تھی کہ تاکہ یہ بھی ان کے اندر بھی ایک جرت آئے، اور یہ بھی ایک، ابا جی فرماتے کہ شیر اور دلیر بن جائیں. یہاں ایک مولوی صاحب دلیر ہیں، ان کا نام ہے برمنگھم میں، ابا جی فرماتے تھے او شیر او دلیر شیر بن جا، یہ فرماتے تھے. ہاں، تاکہ بھائی تمہارے اندر ایک جرت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سناتے ہیں نا، وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل میں، آپ کا دل خوب مضبوط ہو جائے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کسی کے دل پر اثر کرنا، قرآن پاک یہ دلوں میں اترتا ہے، پھر انسان، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر انسان پہلوان بن جاتا ہے. جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایک پہلوان بن گئے تھے. تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو نمونہ بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو وسیلہ کو ہم آئینہ بنائیں. جب ہم ان کی زندگیوں کو آئینہ بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور ایک جو طائفہ اور جماعت ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں ہمیں شامل فرما دیں گے. ابھی میں نے یہ بھی آیت پڑھی تھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. والآخرۃ خیر وابقا، قد افلح من تزکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری محنت تزکیہ نفس پر فرمائی ہے کہ دلوں کے اندر ایک تبدیلی آ جائے تو پھر انسان کے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. یہ جو مشائخ بیعت کرتے ہیں پہلا سبق ہی ذکر کا دیتے ہیں، اور ذکر کہتے ہیں دل میں اللہ کی یاد کو بسانا، جس طرح روح کا عمل دخل پورے جسم پر ہوتا ہے، اسی طرح جسم کے اندر جو دل ہے دل کے اندر اللہ کی یاد بس جائے، دل میں اللہ کی یاد آ جائے، دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اور جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو سارے اعمال، چاہے وہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا سارے اعمال جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ساری چیزیں نیکی بن جائیں گی. جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو نماز بھی پھر معراج کے مقام پر پہنچائے گی انسان کو، معراج کے مقام پر. اسی طرح جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر ماں باپ کی خدمت بھی انسان عبادت سمجھ کے کرے گا، پھر پڑوسیوں کا خیال بھی، ان کی خدمت بھی عبادت بن جائے گی، پھر بڑوں کا احترام بھی عبادت. اس لیے کہ ان ساری چیزوں پر دینی رنگ غالب آ جائے گا، اور اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی. اب یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے نا حقوق العباد میں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی، اللہ کی بندگی کا خیال نہیں آتا، اس لیے انسان پھر حیوان بنتا ہے، اس لیے انسان پھر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، پھر ماں باپ سے دور بھاگتا ہے بھائی، پھر ماں باپ کی وہ اہمیت نہیں دیتا، پھر وہ جائیداد کی تقسیم میں گھپلا کرتا ہے، دوسروں کے حق کو وہ پھر تسلیم نہیں کرتا. جب دل میں حیوانیت آتی ہے نا، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا ان کے آگے کھرلی ہوتی ہے جس میں چارہ ڈالتے ہیں، ہر ایک جانور کے لیے الگ سے حساب سے ڈالا جاتا ہے، تو جانور کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے چارے کو بچا کے رکھتا ہے، دوسرے کی طرف منہ کر کے وہ دوسرے کا چارہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنا بچا کے رکھتا ہے. بھینس ہو گائے ہو، ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کونے میں اس کا پڑا رہتا ہے، وہ دوسرے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پھر ایسے ہی جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوگا نا، وہ دوسرے کے حق میں اسے بڑا مزہ آئے گا، دوسرے کو حق کو کھائے گا، دوسرے کے حق کو تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت فرمائی ہے، جس کو علامہ صاحب نے ان الفاظ میں یاد فرمایا ہے نا کہ وہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کیمیا اثر نظر تھی کہ دلوں میں انقلاب برپا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، دلوں میں ایک تبدیلی آ جائے نا تو بھائی پھر بات بنتی ہے، دلوں میں تبدیلی آ جائے تو پھر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی ضرورت کو پس پوش ڈالتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دیتا ہے۔ جیسے ایک موقع پر ایک صحابی زخمی حالت میں تھا، اسے پانی پلانے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا بھائی ان کو دے دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوں پانی کے، خود نہیں پیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا یار اس کو دو، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ بھائی اس کو دو۔ اسی طرح جب وہ اس کو دینے گیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پیچھے مڑا تو یہ پیارا ہو گیا، آگے پھر آگے چلا تو یہ گزر گئے۔ یوں اسار و یوں سرون اعلی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ ترجیح دیتے تھے اپنے نفس پر دوسروں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر اتنی محنت فرمائی کہ ہر میدان میں صحابہ نے ایسی مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ آج تک دنیا ان وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم فرمائی تھی، ایک کو دوسرے کا جو بھائی بنایا تھا، تو اس بھائی نے اتنی مروت کی، اتنا اخلاق اور پیار کیا اپنے اس بھائی سے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ جس کی دو بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کے نکاح میں دے دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بھائی یہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ، یہ لوگ ہیں مغفرت کے مستحق۔ واجر عظیم، بڑے اجر کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ کئی لوگ سفارشی پاس ہوتے ہیں نا، تو کئی ممتاز حیثیت میں پاس ہو کے خوشخطی کے الگ نمبر لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ نمبر 100 ہوتے ہیں نا تو کسی کے 103 105 مل جاتے ہیں اس کو، بھائی یہ 105 کیوں ہیں، کل 100 ہیں، بھائی یہ خوشخطی کے ہیں، خوشخطی سمجھتے ہو؟ کیا پتا خوشخطی، ہاں اچھی ہینڈ رائٹنگ، اچھی ہینڈ رائٹنگ۔ ہمارے ہاں جب ہم سکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم تختی پر لکھتے تھے، تختی آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی شاید، تختی پر لکھتے تھے، کالی سیاہی بنا کر قلم کے ساتھ تختی پر لکھتے تھے، پھر مٹاتے تھے پھر لکھتے تھے۔ آج کل تو مارکر نکل آئے، پتہ نہیں اور کیا نام ہوتے ہیں، بال پین نکل آئے، تو خط ہیں ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی صحابہ کو بہت اونچے مقام پر فیض فرما دیا تھا ان کی تربیت کر کے، اور اس طرح ہر محاذ میں وہ نمبر ون ان کو ملتا تھا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بھائی اس چیز میں نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ہر میدان میں چاہے وہ میدان کربلا ہو، میدان جنگ ہو، ہر میدان میں صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مال یعنی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کی، باقی ساری محبتیں انہوں نے ترک کر دی، مال کی محبت ترک کر دی. اور اسی طرح اولاد کی محبت، ایک حد ہوتی ہے نا بھائی اولاد سے محبت کرنے کی، باقی ساری محبتوں سے وہ تسپار ہو گئے تھے. بس کل انکان آباؤکم وابناؤکم، شکر الحمدللہ یاد آگے مجھے ہے، کل انکان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموا وتجارت تخشون کسادا ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ بھائی اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے خیش قبیلہ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، اگر یہ اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے تو اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو بس انتظار کرو. جن گھروں کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، وتجارتن تخشون کسادا، جس تجارت کے نقصان پر تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے، وتجارتن تخشون کسادا، جس تجارت کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جن مکانوں کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں، رشتے، ماں باپ، عزیز و اقارب، بیویاں، بچے، تجارت، گھر بار، اگر یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کر لو کہ میرا عذاب آنے والا ہے تم پر. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یاد القوم الفاسقین. اللہ فرماتے ہیں کہ خیش قبیلے سے محبت کرنے والا، محبت کا کیا مطلب کہ شرعی احکام، خدائی احکام ایک طرف رکھ کے قبیلے کے جو رواج ہیں ان کو جو اہمیت دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بس پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہو. ویسے محبت قبیلے کی اچھی چیز ہے، لیکن خدائی حکم کو چھوڑ کر قبیلے کے رسم و رواج کو آگے کرو گے تو یہ چیز مجھے اللہ فرماتے ہیں سخت ناپسند ہے. اگر تم اولاد سے اس طرح محبت کرتے ہو کہ بھائی یہ نماز کا ٹائم ہے سوئے رہے ہیں، کیوں سوئے رہے ہیں بھائی، سکول بھیجتے ہو مدرسے میں نہیں بھیجتے، کیوں نہیں؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، بس اب تم تیار ہو جاؤ، میرا حکم طاری ہونے والا ہے. اللہ تعالی بھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اللہ تعالیٰ خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی خوبیوں سے خوب نواز دے، اور خوب اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.